صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم
بشيء من الخوف والجوع کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی.
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے مچلا گے رحمت نے امید بتائی ہے امید سب نے صف محشر میں للکارے دیا ہم کو للکارے دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکارے دیا کو اے بے قصو کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے قصو مکاگی بڑا بندے ہیں کیوں باتیں بنائی ہیں ہم عشق کے بندے متنا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ واللہ رضا واللہ خود کی رسائی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں محشر میں رسائی ہے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے
سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام السنت کا بڑا زبردست کلام یہ سننے کی سعادت پائی ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے متمتع اور فیضیاب فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے مدنی حلقہ ناظرین آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر ایک چیز بڑے آرام سے بڑی آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر خوشی کا ایک فقدان سے نظر آ رہا ہے جسے دیکھو پریشان نظر آ رہا ہے محلے دار کو دیکھیں وہ بھی پریشان ہے پڑوسیوں کو دیکھیں وہ بھی پریشان ہے ہمارے شہر میں بسنے والے وہ بھی پریشان ہے رشتہ دار بھی پریشان ہے عزیز بھی پریشان ہے جن سے رشتہ داری نہیں ہے ان سے کبھی ملتے کہیں بس میں مل جائیں کہیں ٹرین میں مل جائیں کہیں پلین میں مل جائیں اور حال احوال پوچھیں بات چیت کریں تو ہر بندہ پریشان ہی نظر آتا ہے اور اپنے احوال اس طرح سے بتاتا ہے کہ جیسے سارے زمانے کے غم سارے زمانے کی مصیبتیں ہر طرف سے مصائب و آلام بیماریاں پریشانیاں یہ اس کے اوپر گویا کے آ کر کے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں رنج و غم کے پہاڑ گویا کے بندے کے اوپر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے احوال بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات دکھ ہوتا بھی ہے پرابلم ہوتا بھی ہے پریشانی ہوتی بھی ہے لیکن اس کو بڑھا دیا جاتا ہے بتایا یوں جاتا ہے اس میں مبالغہ بھی کیا جاتا ہے آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے خوش کیسے رہے یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے اول تا آخر سلسلہ دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ ابتدا کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ کے دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شہزاد عطاری المدنی دعوت قادم القدسیہ تشریف فرما ہے جی حضور کس طرح ابتدا فرما رہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ آج کا موضوع بہت پیارا ہے اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو واقعی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے اور اس کو ایسے منظرعام پہ لانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے آپ کو جو پریشانی کا شکار ہیں یا ہم اس طرح کی سچویشن کا شکار ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی زندگی کو خوشحال اور خوش و خرم بنا سکتے ہیں
جی
اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج جس طریقے کو ہم یوں سمجھیے کہ بیان کریں گے وہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا جو سبب بنتا ہے وہ ہے بندے کا اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر نہ کرنا.
صحیح.
یعنی ایک بندہ اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید میرے پاس یہ نعمت کم ہو گئی ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے گا. اب وہ اس کی طرف غور و فکر نہیں کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہو نے اس کو عطا کیا ہے. اب اگر وہ اس کی طرف غور و فکر کرے کہ جس پروردگار جل مجدہو نے اس وقت فی الوقت وہ کسی بھی وجہ سے مصلحت کی وجہ سے اس کے پاس وہ چیز نہیں آئی، تو اب اس پہ غور کرے کہ جو اس کے پاس موجود ہے. اگر یہ اس کی طرف آئے گا اور اپنے آپ کو اس طرف لائے گا کہ یار میں پروردگار کی ان نعمتوں پر جو میرے پاس موجود ہیں شکر ادا کروں، تو پھر یہ شخص پریشانی اس سے دور ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، اور یہ شخص خوش و خرم رہ سکتا ہے. اور اللہ جل مجدہو نے اپنے پاک کلام کے اندر بھی اس پر ہمیں ایک ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے بندو میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، ضرور بل ضرور میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ جل مجدہو نے جو نعمتیں اسے دی ہیں، جو اس کے پاس موجود ہیں، تو اب اس کے اوپر غور کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الہی اگر وہ میرے پاس نعمت نہیں تو میں پریشان کیوں ہوں، یہ تو میرے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں. اور رب کائنات جل مجدہو کا یہ فرمان ہے اور یہ وعدہ ہے کہ فرمایا تم اگر شکر ادا کرو گے تو پھر میں زیادہ عطا کروں گا اور ضرور دوں گا. اچھا پھر جو موجود ہے اس پر اب شکر ادا کریں. مثال کے طور پر ایک بزرگ رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ایک سمجھانے کے لیے ہمیں ایک ملفوظ عطا فرمایا. ایک شخص آیا ان کی بارگاہ میں اور یہی شکایت کرنے لگا، حضور میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پریشان ہوں، تو اس طرح کی شکایات کرنے لگے. ان کا نام تھا یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ نے ان کو سمجھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ کیا 100,000 درہم کی مجھے دے سکتے ہو؟ اب درہم کو فی الوقت چھوڑیے، اب یہی ذہن میں رکھیے کہ 100,000 روپے کی کیا دے سکتے ہو. تو اس نے کہا حضرت یہ تو میں نہیں دے سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو ہاتھ ہے تمہارا، یہ 100,000 روپے میں دے سکتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ بھی میں نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا جس پاؤں سے چل کے آئے ہو کیا وہ پاؤں دے سکتا؟ کہا یہ بھی نہیں دے سکتا. آپ نے نعمتیں گنوائی، فرمایا یہ چیزیں کیا 100,000 روپے میں دے سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضور یہ تو میں نہیں دے سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تنگ دستی کس بات کی، شکایت کس بات کی؟ رب تعالی کی نعمتیں نہ ہونے پر شکایت کرنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس لاکھوں موجود ہے، تمہارے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، اور اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اس طرح ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے بلا مبالغہ اگر ہم اسی پر غور کریں. ایک شخص ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یار میں اس لیے پریشان ہوں میرا اپنا مکان نہیں ہے، میرا اپنا مکان نہیں ہے، میں رینٹ پہ رہ رہا ہوں، تو وہ ذرا غور کرے کہ بھائی آپ ایسے تو ہو نا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، آپ ایسے تو ہیں نا کہ آپ جا کر کام کاج کر سکتے ہیں، آپ ایسے تو ہیں نا کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ ایسے ہیں آپ کے والد صاحب ہیں، آپ ایسے ہیں والدہ ہیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ فٹ پاتھ پہ نہیں رہ رہے، آپ یہاں پر اپنے ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں اگرچہ اس کا آپ رینٹ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں، تو اب پریشانی کس چیز کی؟ ہاں محنت مزید آگے بڑھنے کی وہ ایک الگ چیز ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آگے بڑھنے کی محنت وہ ختم کر دیجئے، نہیں، بلکہ محنت کرتے رہیے، مزید سے مزید اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے رہیے. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے آپ کی، اس سچویشن پر آپ کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی طرف توجہ کیجئے اور پریشان ہونا چھوڑیے، تگ و دو جاری رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہو نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کیجئے، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ خوش رہیں گے.
سبحان اللہ. آپ کے ان سارے مدنی پھولوں سے میں نے جو ایک بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو عام لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس ہے اس پر وہ غور نہیں کرتے، اور جو دوسرے کے پاس ہے اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں.
بے شک
اپنے آپ کو جو اپنے پاس ہے اس کو بھولا ہوا ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ کس ڈگر پر جا رہا ہے، کس نہج پہ جا رہا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس سائیکل ہے،
ہم وہ تو دیکھ رہے ہیں, سائیکل کو نہیں دیکھ رہے, سائیکل ہے سائیکل کو نہیں دیکھ رہے, ہم دوسرے کے موٹر سائیکل کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس گاڑی ہے, ہم اپنی گاڑی کو نہیں دیکھ رہے, ہم دوسرے والے کی جو اچھے ماڈل والی گاڑی ہے, مہنگی گاڑی ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس گھر ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ رہے, ہم جو اس سے بڑا بنگلو بنا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, بنگلو فلیٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا زمین پر بنا ہوا ہے, ولا بنا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, محل بنا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کب تک دوسروں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اپنا دل جلاتے رہیں گے؟ میں نے جو شہزاد مدنی بھائی کی باتوں سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو ریئلائز کریں, اس کو جانیں, صحیح میرے پاس یہ ہے, یہ ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ اللہ نے دیا, اس پہ خوشی کا اظہار تو کریں. اور پھر جو دوسرے کے پاس ہے اس کا لالچ, اس کی تما, اس کو دل سے نکالیں. اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جی راشد بھائی,
قرآن پاک کی آیات اگر دیکھیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین, آپ کے ارشادات دیکھیں, تو جس طرح ایک بندہ مومن کے دینی معاملات, دینی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام, اس کی آیات, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مشعل راہ ہیں, اسی طرح دنیاوی الجھنوں اور مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی, اور بالخصوص جو ذہنی الجھنیں ہیں اور ذہنی ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کے ارتفاع کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, اور ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کا کلام اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہیں, یہ ایک بندہ مومن کی رہنمائی کرتے ہیں. اب قرآن پاک کی آیات اگر آپ دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات دیکھیں, صحابہ کرام کی سیرت, ان کے اقوال دیکھیں, تو اب ہماری شریعت, ہمارا اسلام, ہمارا دین ایک مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنا مزاج کس طور پر بنائے. اگر شریعت کے بتائے ہوئے تعلیم کردہ اور رہنمائی کردہ مزاج کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ دینی الجھنیں تو دور ہوں گی ہی, ساتھ میں دنیاوی الجھنیں اور جو غم اور پریشانیاں جو ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی نجات ملے گی اور خوش رہیں انشاءاللہ, دونوں آخرت میں خوشی اپنا مقدر ہوگی. اب ہونا یہ چاہیے, ایک شریعت کا ایک بندہ مومن سے تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو نعمت ملے, اور اللہ کی نعمتیں اتنی اللہ نے خود فرما دیا کہ اگر میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہ کر سکو گے. بہت ساری نعمتیں ہیں جو بعض حصی ہوتی ہیں اور بعض غیر حصی ہوتی ہیں, جس کا ہم ادراک نہیں کرتے بظاہر اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی, لیکن علماء کے کلام کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس مختصر سے وجود میں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں موجود ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی. تو اب شریعت کا منشا کیا ہے اور شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ مومن کو جب اللہ کی کوئی نعمت ملے, اور کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نعمت سے عاری نہیں ہے, ہر مخلوق پر اور بالخصوص جو انسان اشرف المخلوقات ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اور انسان ہونے کے ساتھ مسلمان ہونا, ایمان, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو شریعت کا تقاضا اور مطالبہ مومن سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرے, اس پر اطمینان کا اظہار کرے, اور لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کر کے, چرچا کر کے خوشی کا اظہار کرے. اور اگر تقدیر کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں, مصیبت میں مبتلا کرے, تنگ دستی کا سامنا ہو یا کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے, تو اس پر شریعت نے واویلا کرنے, آؤ فغا کرنے, لوگوں میں چرچا کرنے, ناشکری کرنے اور شکوے شکایت کرنے کی تعلیم نہیں دی, بلکہ مصیبت پر صبر کرنے ہی کا درس دیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر مختلف دلائل دیتے ہوئے آپ نے ایک بڑی پیاری دلیل ذکر فرمائی, لیکن میں اس کو اپنے موضوع سے کچھ متعلق کروں گا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ شریعت کے اصول اور قوانین کو دیکھا جائے تو اگر بندہ مومن کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو شریعت کی طرف سے ایک حکم ہے, امر ہے, بطور استحباب ایک مسنون عمل رکھا گیا ہے کہ بچے کی ولادت, چونکہ اولاد کی نعمت ہے, یہ خوشی ہے, تو اس خوشی کا اظہار کیا جائے اور عقیقہ کیا جائے. یعنی ایک جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, اور اس جانور کے گوشت سے ضیافت کی جائے, اپنے عزیز و اقربا کی دعوت کی جائے. لیکن علامہ سیوطی فرماتے کہ جب وہی شخص انتقال کرتا ہے تو شریعت نے یہاں دعوت نہیں رکھی, اور نہ ہی آہ و فغا کرنے, واویلا کرنے, شکوا شکایت کرنے, اور ناجائز معاملات جو ہوتے ہیں کسی بھی غم پر جو ناجائز طریقے سے اظہار کیا جاتا ہے اس کی ممانعت فرمائی, بلکہ غم اور مصیبت پر اور کسی عزیز کی فوتگی پر صبر کرنے ہی کا درس دیا ہے. اب علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو شریعت کا ایک مطالبہ کیا ہے کہ خوشی ہو, اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اطمینان کا اظہار کیا جائے، اور کوئی مصیبت آئے تو اس پر رونا نہ رویا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے اور صبر پر اجر لیا جائے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، آپ دیکھیں گے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور شکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی فرمائی اور نا شکروں کی مذمت بھی بیان فرمائی۔
جی
تو انشاءاللہ اس ہم فارمولے کو لے لیں گے کہ اللہ کی نعمت پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار، پھر اس پر اطمینان اور اس پر خوشی کا اظہار، اور اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس پر صبر کر کے اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ کا اجر پائیں گے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، یعنی خوشی کا اظہار، دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل جلانا اور اپنے پاس جو کروڑوں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ان کو چھپانا، تو یہ شریعت کا بالکل مقصود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اظہار اس کے بندے پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں دوسروں کی نعمتوں، دوسروں کی اشیاء پر غور و فکر کر کے دل جلانے، صدمہ لینے کے بجائے جو میرے پاس موجود اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر میں مطمئن ہوں اور اس پر خوشی کا اظہار کروں۔
واہ سبحان اللہ، بڑی 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 پیاری بات کہی اور بڑے اچھے انداز سے اس کو بیان کیا۔ ہم اس بات پر غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہمیں خوشیاں نہیں ملتی؟ اس بات پہ آج ذرا غور کریں تھوڑا سا۔ ہم نے اپنا گویا کے معیار بنا لیا ہوا ہے، اس معیار سے تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن آ جائیں، تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن آئے اور غور کریں، اپنے جو ہے وہ مائنڈ کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں اور تھوڑا غور کریں، کیا مجھے خوشیاں نہیں ملی؟ کیا میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جس میں مجھے خوشی ملی ہو؟ جواب اس کا یہ آپ کو ملے گا، مواقع بہت سے آئے، موقع بہت سے آئے، خوشیاں بہت سی ملیں، لیکن ہم نے ان خوشیوں کو خوشی سمجھا ہی نہیں، اور اسی غم کے جو ہے وہ اسی پریشانی کے چکر میں ہم نے ان خوشیوں کو بھی گویا کہ کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو عطا کر رہا ہے اس کو ریئلائز کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نچلے افراد کو دیکھو، اور جو دین کا معاملہ ہے اس میں اپنے سے اوپر والے افراد کو دیکھو، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو آج کل جو ہم نے پریشانیاں اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان سے بچنے میں ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ شہزاد بھائی باب کا دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہوں نے باتیں ہی ایسی کرنی ہیں جنہوں نے مایوسی پھیلانی ہے، یا باتیں ہی ایسی کرنی ہیں جنہوں نے آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا ہے، یا وہ گفتگو ہی ایسی کریں گے، یا وہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو یوں ہی لگے گا کہ جیسے پتہ نہیں بس ابھی کیا ہونے والا ہے، سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس طرح کی بھی لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں ایسی، کیا فرمائیں گے؟
سب سے پہلے وہی راشد بھائی نے بات کی نا کہ ہمارا جو شریعت اسلامیہ ہے وہ اس کا مطالبہ یہی ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور غم کی طرف شریعت نے ہماری وہ نہیں کی نا۔ اب یہاں پر ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار بندہ تب کرے جب تک بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا ادراک کرے کہ کون کون سی نعمتیں ہیں۔
صحیح،
یہ چیزیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کے باوجود میری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔
ہاں جی،
یہ جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے نا اس وقت تک اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں بنے گا، اس طرف جائے گا نہیں کہ یار اس پر بھی میں نے شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، عام طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرف توجہ کریں گے یار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کی طرف توجہ کریں گے، اب ہے تو یہ نعمت لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو اس طرف توجہ کرنی وہ ضروری ہے۔ ایک انگلش کا شاعر ہے، اس نے ایک وہ جو ہے لکھا، بڑا کمال کا تھا
محاورہ،
وین یور ہیڈ از آن دا پیلو اینڈ دا ڈیز آلموسٹ ڈن کاؤنٹ الاز بلیسنگ کاؤنٹ دیم ون بائی ون، یعنی جب تمہارا سر تکیے پر ہو، رات کا وقت ہو، تکیے پر سونے لگو، تو اس وقت کیا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو، اور دن ختم ہو چکا ہو اور تم اللہ کی نعمتوں کو گنو اور ایک ایک کر کے گنو، کاؤنٹ الاز بلیسنگ ون بائی ون، ایک ایک کر کے گنو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں جو رب کائنات جل مجدہ نے عطا فرمائی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کی طرف ہم توجہ کریں گے، مثال دے رہا ہوں، اب ہم نے ایک لقمہ کھایا, یہ لقمہ, یہ لقمہ کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ لقمہ اب غور کریں گے یہ کہاں سے آیا, اب اس پر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یار یہ آیا تو آیا کہاں سے. اب یہ لقمہ جو روٹی سے بنا, جو روٹی ہے, اور روٹی کس سے بنی جناب؟ آٹے سے بنی. آٹا کہاں سے آیا جی؟ گندم سے آیا. گندم کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ زمین سے اگائی. کس نے؟ کسان نے اگائی. کیسے اگائی؟ پانی ڈالا. پانی ڈال کے اس نے پہلے کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے بیج بویا تھا, گندم کا دانہ ڈالا تھا, پھر اس کو اس نے کتنی محنت کے بعد, پھر محنت کے بعد سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت, سورج نے اس کو پکایا, اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے پھل وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو مٹھاس, فقہا فرماتے ہیں کہ جناب اس میں مٹھاس جو پڑتی ہے وہ چاند اور سورج کی وجہ سے پڑتی ہے. اس طرح یہ کتنی نعمتیں بن رہی ہیں, یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک لقمے کے اندر. اب توجہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری نعمتیں ہمیں ایک لقمے کے اندر, اس کے پیچھے نہ جانے کتنی محنت, کتنی مشقت, کتنی کیا کچھ تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ہزار ہا نعمتوں کا ایک جو صلہ ہے نا, وہ ہمیں گویا کہ اس کا ایک لقمے کے اندر وہ اجتماع ہے, وہ اجمالی طور پر وہ نعمتیں اس کے اندر جمع ہیں. تو آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں, اچھا پھر یہ لقمہ کھایا, کھانے کے بعد کہاں گیا بھائی؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا نظام دیا ہے, اور اس نظام کے اندر مثال کے طور پر آپ نے لقمہ کھایا, لقمہ کھانے کے بعد اگر آپ اس کو واپس لانا چاہیں کیا لا سکتے ہیں؟ انتہائی دشواری کے ساتھ, کیونکہ رب تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جیسے وہ گلے سے نیچے جائے گا اب اوپر نہیں آئے گا. اگر کوئی دشواری کی سختی کے ساتھ انگلی ڈال کر وہ نکالنے کی کوشش کرے وہ ایک الگ میٹر,
تکلیف الگ ہوگی نا,
تکلیف الگ ہوگی, لیکن رب تعالیٰ جل مجدہ کی کتنی بڑی نعمت کہ آپ کوئی چیز کھائیں. اب مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں, آپ الٹ بھی ہو کے سر کے بل بھی اگر آپ کھڑے ہو جائیں نا تو تب بھی آپ کا وہ لقمہ باہر نہیں آئے گا. رب تعالیٰ کا نظام اتنا پیارا. پھر اس کے بعد نیچے گیا, پورا ایک نظام بنایا, میدے کے اندر گیا, میدے نے ایک جناب اس طرح کا کام کیا کہ جس طرح ایک چکی ہوتی ہے, چکی کے اندر آٹا پستا ہے, اس طرح کا ایک نظام. پھر پانی اس کے اندر, پانی ڈالا, اس کے بعد پھر اس کے دو حصے ہوئے, اب ایک سے خون بن رہا ہے, ایک جناب وہ فاسد جو مادے ہوتے ہیں وہ کہیں اور جا رہے ہیں. تو اس طرح یہ سارا آپ کا پیٹ کا نظام یہ رب تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اس کے اندر آپ نے اس کی کوئی رکھوالی نہیں کرنی, آپ نے اس کی رکھوالی نہیں, البتہ اتنا ہے کہ آپ نے غذا کے اندر احتیاط کرنی ہے, پرہیز کرنا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ نے اس کی رکھوالی نہیں کرنی. یہ نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو یہ کس نے دیا, یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر جیسے وہ مفتی عامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, کمال کا لکھا, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہارون الرشید انہوں نے گلاس پانی کا اٹھایا پینے کے لیے, انہوں نے ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت تھوڑا رک جائیے, نے کہا کہ اگر آپ ایک ویرانے کے اندر ہوں, جنگل کے اندر ہوں, ایک بیابان میں ہوں, وہاں آپ کو پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ملے, مجھے بتائیے وہ پانی کتنے کا خریدیں گے آپ, یہ گلاس کتنے کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو گلاس ہے نا, آدھا گلاس, یہ آدھا گلاس میں آدھی سلطنت دے کر خریدوں گا. اچھا یہ بات ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ وہ پانی پی لیں, پانی پی لینے کے بعد پھر واپس نہ آئے, اب پرابلم ہو جائے, اب وہ خارج نہیں ہو رہا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں آدھی سلطنت دے کر اس کو خریدوں گا, اس کو اس کے لیے میں دوں گا تاکہ وہ خارج ہو جائے. وہ کمال کی بات ہے, انہوں نے فرمایا پھر یہ جو تمہاری سلطنت ہے یہ فقط ایک گلاس کی قیمت ہے, ایک گلاس کی قیمت, ایک گلاس, گویا کہ یہ ساری سلطنت ایک طرف, یہ پانی کا گلاس ایک طرف, یہ پانی کا گلاس کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے, ارتھ ہے, اس ارتھ پہ یہ ہمیں ہوا بھی ملی ہے, پانی بھی ملی, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. سورج آیا ہے ایک خاص وقت کے لیے آیا ہے, پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے, پھر ہمیں ایک آرام کا موقع مل جاتا ہے, چاند آتا ہے, سورج ڈوب گیا, چاند آ گیا, اللہ تبارک و تعالی کی نعمت. یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہے؟ انسان تیرے لیے.
اللہ اللہ اللہ,
اے انسان تیرے لیے ہے, جس پروردگار نے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے بنائی ہیں, اب تجھے چاہیے کہ تو اس کا شکر ادا کرے.
سبحان اللہ.
تو اب یہی غور کر لے, اگر یہ فلاں چیز تجھے نہیں ملی, بھائی لے گیا, بیٹا لے گیا, فلاں نے انکار کر دیا, سیٹ صاحب نے نہیں دیا, فلاں نے حق مار دیا, اس پر پریشانی کر رہا ہے, ارے یار اتنی نعمتیں تجھے دیے, زمین دیکھو تو زمین اتنی بہترین بچھونا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بچھونا نہیں ہے, آسمان جیسی چھت کوئی چھت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے فانوس عطا کر دیے, چاند سورج یہ چیزیں عطا کر دی, رات کے وقت اتنی خوبصورت آپ کو آسمان دے دیے جس پر ستارے مزین اللہ تبارک و تعالی نے مزین کر دی. تو اس طرح یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ تیرے لیے ہیں.
تو اس لیے اتنی نعمتیں دینے کے بعد اب بھی تو کہہ رہا یار فلاں نہیں ملی تو اس پر نہ شکر ہی کرے, یہ اچھی بات نہیں. اور دوسری آپ کی بات کو میں وہ مزید آگے بڑھاؤں گا, وہ یہ ہے کہ یہ واقعی ہمارے ہاں ایک پایا جاتا ہے, ایک ماحول پایا جاتا ہے. چند افراد آپس میں بیٹھیں گے نا, بعض کی طبیعت تو افراد اپنا کیا ہوتا ہے افراد کی ہوتی ہے, یعنی اتنی ہنسی اتنا مذاق کہ وہ غفلت میں ڈال دے. دوسری طرف کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ وہ انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں, انسان کو پریشان کر دیتی ہیں, اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں. ادھر بیٹھو, مثال کے طور پر یہ بھی ایک ہے, ارے یار فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, ارے فلاں جگہ یہ ہو گیا. اس طرح کی یہ جو آپ مختلف قسم کی چیزیں بیان کر رہے ہیں, یہ بھی کیا کریں گے, اس کو پریشانی میں ڈال دیں گے, اس کو پریشانی میں ڈالیں گے. اب کیا ہوگا, فلاں جگہ فلاں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. یہ ٹھیک ہے, اس سے ایک ہوتی عبرت حاصل کرنا, یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن ایسا ماحول کریٹ کر دینا کہ جناب سارے جتنا بیٹھا ہوئے سارے کا سارا پریشان ہو جائے, باہر نکلنے کا اس کا دل نہ کرے, ادھر ادھر جانے کا اس کا دل نہ کرے, کھانے کے لیے اس کا دل نہ کرے, پینے کے لیے اس کا دل نہ کرے, ایسی شریعت اسلامیہ کی طرف سے وہ ہمیں اجازت نہیں ہے. مثلا یہی ہے کہ غم تازہ کرنے کی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. امیر السنت دامت برکاتہ مالیہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں آپ فرما رہے تھے, سامنے اگر کوئی مردے کی تصویر لگا دے, مردے کی تصویر اگر اس چیز کی حکایت کرتی ہے کہ وہ مردہ ہے جاندار نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں وہ تصویر جائز ہے, رکھنی جائز ہے, رکھنے کی اجازت. لیکن
جس میں پتا چل رہا ہو کہ یہ مردہ
ہے, یہ پتا چلا ہو کہ یہ مردہ ہے, لیکن اب یہ جو تصویر ہے بنانے کی پھر بھی اجازت نہیں رہے گی. اب وہ جو تصویر ہے وہ تصویر جناب سامنے لگا کے اس لیے رکھنا کہ جناب اس سے پتا چلے کہ یہ مر چکا ہے شخص, تو اب یہ غم تازہ ہوگا. اب اس غم تازہ کرنے کی شریعت اسلامیہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ بار بار نظر پڑے, ارے میرے والد صاحب فلاں فوت ہو گئے تھے, میرے والد صاحب فوت ہو گئے, جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے اس کی نظر پڑی والد صاحب فوت ہو گئے, غمگین ہو گیا, اس کی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں.
یہ آپ نے جو بات کی ہے حضور, یہ واقعی یہ تو نئی جہت جو ہے وہ مل گئی اس کو موضوع کے حوالے سے بھی. لیکن ایک بات ہے, ویسے عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سیلفیاں بناتے ہیں, جیسے آپ کہیں جاتے ہوں گے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہوگا تصویر بنانی ہے آپ کے ساتھ, تو بہرحال تجربہ ہوتا ہی رہتا ہے مختلف لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا ہے لوگ مردوں کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں آج کل, یہ میں دیکھنے میں باقاعدہ مشاہدہ آیا ہے کہ جس کا انتقال ہوا آپ اس کے عزیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ کیمرے سے تصویریں ان کی بن رہی ہیں, اور بننے کے بعد لوگ ان کو پرنٹ بھی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے بندو, اس کو کوئی اصال ثواب کرو, اس کی بخشش کا ذریعہ بناؤ, کو دروشی پڑھ کے اصال ثواب کرو, تصویریں کھینچ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس عمل کو اور اس انداز کو, کیا ہے یہ
مطلب بہت غافلانہ انداز ہے کہ موت اور مردہ جو ہے یہ نصیحت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. جیسے روایت میں آتا ہے کہ
تو انگوٹھی پر لکھا ہوتا ہے
کفا بالموت واحدہ,
اللہ اکبر,
حضور کا یہ فرمان ہے کہ موت جو ہے وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. اور ایک مقام پر فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اب مردہ جو ہے وہ عبرت کی داستان ہے, اس کے ساتھ ہم تصویریں بنوا کر یعنی شہرت چاہ رہے ہیں. تصویر سے مراد کیا ہوتی ہے, پھر اس کو شیئر کیا جاتا ہے. بالفرض اگر وہ مردہ جو ہے, ایک تو ایک گھر کا عزیز ہے, اس سے محبت ہوئی, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کا ایک مقام ہوتا ہے دینی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے, تو اب مرنے کے بعد بھی اس کی میت کے ساتھ تصویریں بنوا کر اپنا ہی نام اوپر کیا جاتا ہے کہ میں ماں بدولت جو ہے اس کے ساتھ میں نے تصویر بنائی. بڑی غفلت کا یہ معاملہ ہے. نعمتوں کا جہاں تک تعلق ہے, اب انسان کا جو وجود ہے, باقی نعمتیں تو بہت ساری ہیں, صرف وجود ہی پر غور کر لیا جائے, اور قرآن پاک میں بھی جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف بندوں کی رہنمائی فرمائی اور اس کو اپنے وجود پر غور کرنے کی دعوت دی. اب اعضاء کو آپ دیکھیں, یہ دو طرح کی نعمتیں ہیں. کوئی بھی جسم کا پارٹ ہے, اس میں بنیادی طور پر دو طرح کی نعمتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن دیا, کمال دیا. مثال کے طور پر اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو, یا حادثے میں ضائع ہو جائے, یا ٹانگ ضائع ہو جائے, یا کوئی بھی جسم کا عضو جو ہے وہ تلف ہو جائے, تو اب کیا ہے, اس کا جسم جو ہے اس کا جو سراپا ہے وہ بدنما ہو جائے گا, عیبدار ہو جائے گا, اس میں نقص اور کمی آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کو دے کر ہمیں کامل بھی فرمایا, ہمارے سے نقص کو بھی دور فرمایا, اور دوسرا یہ کہ عضو تو ہو, ہاتھ تو ہو لیکن وہ کام نہ کرے, پاؤں تو ہوں لیکن ان کے ذریعے بندہ چل نہ سکے، کان تو ہوں لیکن بندہ سن نہ سکے، تو اب اعضا ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضا بھی دیے اور ان سے جو کام لیا جانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں طاقت بھی دی. تو یعنی اپنے جسم کے ایک ایک عضو، ایک ایک انگلی کو دیکھ لیں، ایک ایک ناخن کو دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضا کے ذریعے ہمیں حسن بھی دیا، کمال بھی دیا، اور ان کے ذریعے ہمیں اپنے ارادے سے حرکت کرنے اور جو ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے دائرے میں رہ کر جو چاہتے ہیں ان اعضا کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اچھا، یہ تو نعمتیں اعضا کی یا جو حسی طور پر نظر آتی ہیں آنکھوں سے. بعض نعمتیں ایسی ہیں جو غیر مبصر ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی لیکن عقل کے ذریعے ان کا شعور اور ادراک کیا جا سکتا ہے. اب وہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آئیں گی لیکن علماء صوفیاء کے اگر کلام کو پڑھیں گے، بالخصوص امام غزالی علیہ رحمہ کی تصانیف کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نعمتوں کا ایک پورا جہان ہے جو ہمیں بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن عقل کے ذریعے، علماء کے اقوال کے ذریعے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ یا حضرت، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ صبح ہم بھی کرتے ہیں شکوے شکایات کے ساتھ، جیسے ہی صبح ہوتی ہے پہلا بندہ ہمیں ملتا ہے تو بس ہم اپنے دنیاوی مسائل اور کاروبار میں جو نقصانات ہو رہے ہیں یا گھر کے جو بھی ڈپریشن معاملات ہیں ان کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بزرگ سے بھی کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت، آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ تو آپ نے شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نعمتوں کے درمیان صبح کی، اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں نعمتوں میں سے افضل نعمت کون سی ہے. اب انہوں نے بظاہر حسی اور آنکھ سے نظر آنے والی نعمتوں کا شمار نہیں فرمایا، ایسی نعمتوں کا ذکر کیا کہ آج ہم بھی اگر غور کریں نا تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑے رہیں تو وہ بھی ناکافی ہوگا. آپ فرماتے ہیں پہلی نعمت تو میرے وہ گناہ ہیں. دیکھ، گناہ تو مطلب بری شے ہوتی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں یہ ایک اعتبار سے نعمت ہے. پہلی نعمت میرے وہ گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چھپا دیا، ان کی پردہ پوشی فرما دی. اب میرے ان گناہوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے اس پر لوگ مجھے آر نہیں دلاتے. یعنی میں گناہ کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، بندوں پر اس کا اظہار نہ کیا، اور اس گناہ کی وجہ سے لوگ مجھے آر نہیں دلاتے. اور دوسری بڑی نعمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں کے دل میں وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کے دل میں پیدا کی، حالانکہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں. یعنی آج بھی ہم سے وابستہ جو لوگ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے خلوت کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے ذاتی طور پر جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں یا جو بھی لغزشیں صادر ہوتی ہیں، اگر ان پر وہ مطلع ہو جائیں تو ان کا ایک جو حسن ظن ہے، محبت اور ایک پیار کا رشتہ ہے، تو وہ نفرت میں بدل جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہمارے اعمال بد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال. اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہونا چاہیے. یہ کیا کم نعمت ہے جس پر شکر نہ کیا جائے؟ اب بظاہر پیسے نہیں مل رہے، کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے، اس کا شکوہ رو رہا ہے، لیکن یہ دیکھے کہ جس رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی میں ناشکری کر رہا ہوں، گلا شکوہ کر رہا ہوں، وہ میرے عیبوں کو، میرے گناہوں کو چھپا رہا ہے. یہ کتنا بڑا احسان.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بڑا اہم جو ہے وہ میسج ہے، اور اس میسج پر کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ پیش کرنے ہیں، اس کو بھی شامل کریں گے، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلستہ سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کون سی ایسی آنکھ ہے، کون سا ایسا دل ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا دل میں نہ رکھتا؟ گویا زبان حال سے عاشقان رسول کہا کرتے ہیں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. آج کے سلسلے میں بہت ہی انوکھی اور بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ نئی معلومات آپ کو ملنے جا رہی ہے، کیونکہ آج ہم نے یہ سننا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار میں مشاغل کیا ہے. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم برزخ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ مشاغل میں یہ شامل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مصائب سے نجات کے لیے دعا فرماتے ہیں، زمین میں نزول برکت کے لیے مختلف مقامات پر تشریف آوری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور جب کسی مرد صالح کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت بھی فرماتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا ان مشاغل کے بارے میں غور تو کیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم برزخ میں اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مصائب سے نجات کے لیے دعا فرماتے ہیں، یعنی آج بھی گناہگار امت کا خیال ہے، آج بھی ان پر کرم نوازی کا سلسلہ ہے۔ اور یہ کتنی روح افزا بات ہے، کتنی دل کو خوش کر دینے والی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صالح مومنین جو امتی ہیں ان کے انتقال پر ان کے جنازے میں کرم فرماتے ہیں۔ منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا۔ کیا معلوم ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے، مرتے وقت دیدار نصیب ہو جائے اور ہمارے جنازے پر بھی کرم ہو جائے۔ تمنا تو ہے، آرزو تو ہے، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔ انشاءاللہ کرم ہوگا، گناہگار پر بھی کرم ہوگا، خطا کار پر بھی کرم ہوگا، کیونکہ وہ کریم آقا ہیں، وہ بڑے شفیق آقا ہیں، وہ سب کو سینے لگاتے ہیں، وہ فقط نیکوکاروں کے آقا نہیں۔ ارے ان کی شفاعت کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری، واہ واہ۔ تو یقیناً جب گناہگاروں پر اتنے شفیق ہیں تو کبھی تو سوئی تقدیر جگمگائیں گے، کبھی تو ہمارے اس ویران گھر کو، اس ویران دل کو آباد فرمائیں گے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بڑی پیاری تمنا کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، آباد اسے فرما ویران ہے دل نوری، آقا آباد اسے فرما ویران ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ۔ انشاءاللہ ہوگا، تمنا رکھیے، التجا رکھیے، آنسوؤں کو بہنے دیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، وہ کریم ہے، وہ بڑے شفیق ہے۔ انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی کیسے ہے؟ سبحان اللہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعام چاہتا ہے تو پردہ اٹھا دیتا ہے اور بندہ وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتا ہے، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں، اور نہ ہی اس تخصیص کی ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مثالیہ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمانی اور روحانی طور پر حیات ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جہاں چاہتے ہیں تصرف یعنی اختیارات استعمال فرماتے ہیں اور سیر فرماتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اب بھی وہی حالت ہے جو وصال ظاہری سے قبل تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں بوجہ وصال کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نظروں سے اسی طرح پوشیدہ ہیں جس طرح فرشتے کہ وہ بھی اجساد یعنی نورانی وجود کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل جب کسی خوش نصیب کو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقی صورت کے ساتھ اسے نظر آتے ہیں، گویا میرے آقا اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اور اس امر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر کیوں نہ ہم التجا کریں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیران پیر، پیر دستگیر، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے تو کس طرح کرتے تھے، کیسا کرم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اس لاڈلے بیٹے پر۔ جی ہاں، ہم شعر پڑھتے ہیں نا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے آقا کی آل میں سے ہیں، اولیاء اکرام کے سردار ہیں، اور اپنے اس لاڈلے بیٹے، اپنی اس مبارک آل پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کرم نواز تھے، ذرا سنیے۔ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے، اور حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ اچانک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضرت شیخ علی بن حیتی کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے، یعنی شیخ علی بن حیتی آرام کر رہے ہیں، نیند میں ہیں، غوث پاک باادب ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ غنی، جب سیدنا شیخ علی بن حیتی نیند سے بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ اب کمال دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو خواب دیکھ رہا ہے، غوث پاک وہ دیکھ رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے فرمایا اسی لیے میں باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی، خواب میں کیا فرمایا؟ تو عرض کی شیخ علی بن حیتی نے، عرض کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ آپ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضری کو اپنے اوپر لازم کر لوں۔ اللہ غنی، میرے آقا خواب میں آ کر غوث پاک کی محفل میں حاضر ہونے کی گویا تاکید ارشاد فرما رہے ہیں، اور لوگوں کے پوچھنے پر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی نے کرامت غوثیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا تھا جبکہ یہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیداری میں یہ شرف پا رہے تھے۔ کیا بات ہے غوث اعظم کی، اور کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پر کرم نوازی کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے، جبھی تو ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مشاغل کے بارے میں سنا، دیدار جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کچھ اس بارے میں سنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے کرم ہوتا ہے ہم نے یہ بھی سنا۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ والوں کی محفل میں جایا کریں، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، ان کی برکت سے کیا معلوم ہم پر کرم ہو جائے۔ اگر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو جو ان پر برس رہا ہوگا ہم پر بھی کچھ چھینٹے برس جائیں گے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جہاں اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ اللہ والوں کی صحبت کی کیا بات ہے، وہاں نیک اجتماعات کی کیسی فضیلت ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہونا اپنا معمول بنایا جائے۔ تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نیک لوگوں کی محفل میں، نیک اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات ہمارے سامنے ہیں، جہاں کتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، کتنے خوبصورت مدنی پھول عطا فرمائے جاتے ہیں، اور عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان اجتماعات میں خاص کرم ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی ایک پیاری بہار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بھمبر کشمیر کی ایک اسلامی بہن کا تحریری بیان ہے کہ ہمارے گھر کے کچھ فاصلے پر اسلامی بہنوں کا سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ایک دن چند اسلامی بہنیں ہمارے گھر آئیں اور ہمیں سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ ان کی ملن ساری اور عاجزی بھرے لہجے سے میں بڑی متاثر ہوئی، اور میری دو بہنیں پابندی کے ساتھ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگیں، لیکن میری کچھ غیر حاضری ہو جاتی۔ ایک روز آرام کرنے کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ میں نے اپنے چند مسائل اپنے غم خات و سلام کی بارگاہ میں پیش کیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیا کرو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اسی وقت میں نے نیت کی کہ آئندہ پابندی سے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کروں گی۔ الحمدللہ عز و جل، اب مجھے سنت و بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں نے یہ بھی نیت کی ہے کہ اگر مدنی مرکز نے اجازت بخشی تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اپنے گھر میں سنت و بھرا اجتماع شروع کر دوں گی۔ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول. انشاءاللہ نیک اجتماعات کی برکت سے کیا معلوم ہم پر بھی کرم ہو جائے. معمول بنائیے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ یہ شوق مل گیا اور تڑپ بڑھ گئی تو ضرور کرم ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں مدنی چینل پر جو آپ میسیجز کر رہے ہیں، واٹس اپ میسیجز ہیں، ان میں سے ایک تحریری پیغام کو شامل کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی کی اولاد اور بیوی فرما بردار نہ ہو تو وہ کیسے خوش رہے جبکہ وہ کوششیں کر چکا ہو انہیں سمجھانے کی. جی حضور، مسئلہ تو واقعی گمبھیر ہے. باہر جاتا ہے تو باہر بھی پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، کام کی پرابلم ہے، سیٹ لگ جھاڑ رہا ہے، بس جو ہے اس میں دھکم پیل ہوتی ہے، خواری کاٹ رہا ہے وہ الگ کاٹ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے وہ الگ ہو رہا ہے. اچھا وہاں پہنچے، وہاں جا کے لوگ جو ہیں وہ جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے کبھی کوئی سخت بات کہہ دی، کوئی نرم گرم کر دی، باہر بھی معاملہ چل رہا ہے، گھر پہ آیا تو نہ بچے خوش ہیں نہ بیوی خوش ہے، یعنی گھر بھی جو ہے نا وہ جنت ہونے کی بجائے کچھ اور ہی منظر جو ہے پیش کر رہا ہے، بندہ بےچارا کیسے خوش رہے. بات تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ابھی خوش کیسے رہے، آپ بتائیں گے خوش کیسے رہے.
باقی یہ بہت ایک اہم چیز ہے اور ان کے لیے صبر کا ایک موقع بھی ان کو ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ابتدائی طور پر اس چیز کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کا مرض ہے کیا. مثلا یہیں پر آپ غور کریں کہ وہ جو پرابلم آپ نے کہا، یہ میں نے گھر والوں کو بھی سمجھا دیا، بچوں کو بھی سمجھا دیا، باہر کا بھی، بالفرض اب غور کریں یہ معاملات پیش کیوں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں. اب اس کے اوپر آپ غور کریں، اب آپ کہیں کہ میں جناب صرف سمجھانے سے وہ بات بنے گی، تو یاد رکھیے سمجھانے سے واقعی بات بنتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے رویے کو دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں چونکہ ہم مشورہ دے رہے ہیں نا، اس اعتبار سے سب سے پہلے اپنے رویے کو دیکھ لیں کہ اپنا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اب اگر اس طرح واقعی کوئی ایسی آپ کو نظر آتی ہے چیز کہ جو آپ کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے، پھر آپ کو میں ایک اور بھی مشورہ دوں گا. بساؤ کا یوں بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے بال پوائنٹ لگایا ہوا ہوتا ہے جیب میں نا، بال پوائنٹ لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بال پوائنٹ میں سے سیاہی نکل رہی ہوتی ہے، اس کے جو انک ہوتی ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جیب خراب ہو جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہوتا، سامنے والا کہتا ہے ارے حضرت وہ دیکھیں صحیح ساری جیب خراب ہو رہی. میں نے فوراً توجہ کی، دیکھا تو ارے بھائی ساری جیب خراب ہو گئی. میں نے فوراً نکالا، نکال کے جناب کسی جگہ پر میں نے اس کو رکھا، اور پھر وہ میں نے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز میرے پاس، وہ دھبا تھا، وہ غلطی، وہ کوتاہی، وہ جو بھی تھی، وہ میرے پاس موجود تھی، لیکن میری اس طرف توجہ نہیں تھی.
صحیح.
تو کیا کوئی ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو کہ ہمیں اپنی کوئی غلطی خطا محسوس نہ ہوتی ہو لیکن وہ پائی جاتی ہو؟
کیا بات، بہت
پائی جاتی ہو. کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے سے پوشیدہ ہوتی ہیں. تو اس لیے میری آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ میں مثلا گفتگو کا انداز کیسا ہے. اب گفتگو کا انداز اگر ایسا ہے، اے بھائی کھانا لو، یہ کرو، وہ کرو، یہ تو سادہ سی بات ہے کہ آگے بھی
بچوں کو بندہ بولے تم لوگ تو ہو ہی نکھٹو، کسی کام کے نہیں ہو، میری ساری کمائی تم لوگوں نے برباد کر دی. گھر والی کو بول رہے کہ تم نے کیا، میں حرام کی کمائی لے کر آتا ہوں، میں حرام کماتا ہوں، جب بھی بات ہو تو یہ چاہیے تو یہ لے کر آؤ، تو یہ کرو. یہ بھی سمجھا ہی رہا ہے نا کہ طالب زیادہ مت کرو، تو سمجھانے میں اگر یوں بندہ بولے گا،
یہ سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے انداز کو جانچیں، اپنے کردار کو، رہنے کے انداز کو، ان چیزوں کی آپ اپنے آپ کو تھوڑا غور کریں. اب مانا کہ آپ بالفرض اس طرح بھی معاملات آپ کے نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ ہیں بھی، گفتگو کے انداز بھی آپ کا اچھا ہے، رہنے سہنے کا انداز بھی اچھا ہے، تمام معاملات بھی آپ پورے کرتے ہیں، گھر والوں کی ضروریات کو بھی آپ پورا کرتے ہیں، بچوں کی ضروریات کو بھی آپ پورا کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ گھر والے جو یہ بول رہے ہیں یا یہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف توجہ کریں. جب اس کی طرف آپ توجہ کریں نا، ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ چیز ایسی مل جائے گی کہ یار اس کا سبب کیا ہے. جب یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اگر واقعی وہ چیز ہے، اگر کمی ہے تو پوری کر دیں،
اگر وہ پوری چیز ہے اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا, اگر بالفرض آپ کے گھر والوں کا انداز صحیح نہیں ہے, بچوں کا انداز صحیح نہیں, اب تھوڑا یہ غور کر لیں کہ بچوں کا انداز صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کیا وہ کسی اور بچوں کے پاس جاتے ہیں, ایسے بچوں کے آس پاس بیٹھتے ہیں کہ جن کا کردار صحیح نہیں ہے, بچے شرارتی ہیں, بات نہیں مانتے, کوئی اس طرح کے پرابلم ہے, اگر یہ چیز ہے تو ان کو تھوڑا سا وہ آپ باؤنڈ کریں اور ایسے بچوں کی صحبت ان کو دیں کہ جو اچھی طبیعت والے اور فرمانبردار ہوں والدین کے. نمبر دو, اپنے گھر والے اگر واقعی وہ ایسی آپ کی نوعیت لگ رہی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, جہاں دعوت اسلامی نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی وہیں پر ایک یہ بھی چیز دی کہ جہاں ہم اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا پاتے تو دعوت اسلامی اس کو سمجھاتی ہے الحمدللہ. مثلا آپ اسلامی بہنوں کا اجتماع آس پاس آپ دیکھ لیں, جہاں پر بھی اجتماع ہوتا ہے وہاں پر ان کو گھر والوں کو بھیج دیں تو وہاں پر دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر تربیت ہوتی ہے, تربیت مثلا اسلامی بہنیں ہیں تو وہاں پر یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ شوہر کی فرم برداری کرنی ہے, شوہر کی خدمت کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر یہ صورتحال بھی نہیں ہے تو پھر میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ مدنی چینل ہے, مدنی چینل پر ان کو آپ امیل سنت دامت برکات و مالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, نگران شورا کے بیانات, مدنی مکالمے ہوتے ہیں, وہ خاص موضوعات یہی ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے یہ چند ایک اقدامات کریں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا
سبحان اللہ. اور پھر یہاں یہ بھی جو ہے وہ عرض ہے کہ اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے, ایسی اولاد سن رہی ہے جو اپنے والد صاحب کو تنگ کر رہی ہے, یا کوئی ایسے سننے والے ہیں کہ جنہوں نے کسی دوسرے کو جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے, خدا را خوشیاں دینے والے بنے, لوگوں کو تنگ کرنے والے دکھ دینے والے نہ بنے. بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایسا نقصان اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ جو دیر تک باقی رہنے والا ہوتا ہے. خدا را ایسا نہ کرے کسی مسلمان کا جو آپ سے ریلیٹڈ مسلمان ہے, بالخصوص یہ جو رشتہ ازواج میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کے دل میں خوشی داخل کریں. افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کریں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. اور یہاں جو راشد بھائی نے مدنی پھول پہلے بیان کیے تھے, اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو خلاف طبیعت ہے, یا جو ایسی بات ہو جائے کہ جو آپ کو موافق نہیں ہے, تو برائے کرم اس پر تھوڑا صبر کر لیں, وقت گزار لیں. وقت جو ہے وہ بہت بڑا مرہم بھی ہوتا ہے, اور وقت بہت بڑا علاج بھی ہوتا ہے, اور وقت سے بہت سارے معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں. اور ہر چیز کے کہنے کے لیے صرف یہ زبان نہیں ہوتی, ایک زبان یہ آنسوؤں کی زبان بھی ہوتی ہے, کبھی اس کو بھی استعمال جو کیا جا سکتا ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے. تو برائے کرم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں, اور اچھا رکھیں, خوشیوں والا رکھیں. اس طرح سے کھٹ پٹ, نوک جھوک, اور جب بھی بندہ بولے کسی کو کوئی یعنی دکھ ہی دینا ہے, خدا را اس طرح کی گفتگو نہ کریں. اپنے گھر کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, جو مرد ہے وہ جو ہے اپنی زوجہ کا, زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے گی, تو برکتیں بھی پائیں گے.
جی, اس بارے میں مدنی پھول دینا چاہوں گا.
ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ہمارے جاننے والے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, تو بڑے مایوس تھے اور بات کر رہے تھے, یار گھر میں بڑا فقر و فاقہ چل رہا ہے, بہت حالت تنگ ہے, خراب ہے, کیا ہو گیا؟ تو ایسے حالت چل رہے ہیں کہ میرے بچے جو ہے چائے پراٹھا کھا کے جا رہے ہیں. اب مجھے سامنے تو ہنسی نہیں ہے لیکن دل دل میں ہنس رہا تھا, مطلب وہ اس چیز کو فقر و فاقہ میں لے کے جا رہے ہیں, تنگ دستی میں لے کے جا رہے ہیں کہ میرے بچے چائے
پراٹھا کھا کے جا رہے
ہیں, وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟
اللہ اکبر, میں مجھے چائے پراٹھا کھائے ہوئے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا, دو ڈھائی تین ہفتے تو ہو ہی گئے ہوں. اب کیا اس پر,
وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فقر و فاقہ کی علامت ہے ان کے نزدیک.
اللہ اللہ اللہ, چائے پراٹھا اگر بچے جو ہے وہ کھا رہے ہیں تو اس کو پراٹھا بچے کھا رہے ہیں, اس کو لوگ فقر و فاقہ سمجھ رہے ہیں. آپ غور کریں کہ سوچ کا انحطاط کتنا ہے, کتنی یعنی ہماری سوچ کہاں پر آ گئی. یہ پراٹھا کھانے کو نعمت نہیں سمجھ رہے, اس کو سوچ ہی نہیں رہے. لوگوں کے بچوں کے ہاتھ میں سوکھی روٹیاں دیکھی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین, سوکھی روٹی کا وہ بھی ٹکڑا جو لگے کہ شاید اس نے کہیں سے جو ہے وہ اٹھایا ہوگا. بچوں کو آپ کبھی سفر کر کے دیکھیں, آپ کپڑے بچوں کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ایسے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, یوں بھی ہوتا ہے. ہمارے بچے کپڑے تو پہن رہے ہیں, ہم رب تبارک و تعالیٰ کا شکر آخر کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہم یہی کیوں سوچ رہے ہیں ہمارے بچے چائے پراٹھا بچوں کو کیا کھلانا چاہ رہے ہیں؟ تو سونا تو بچے نہیں کھا سکتے نا، جو کھانے کی چیز ہے وہ آٹا ہی کھانا ہے. اب بریڈ میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی میدہ آٹا ہی آٹے کی قسم ہی ہے. روٹی کیا ہے، وہ بھی آٹے کی ہی قسم ہے. ایک گھی ہے، ایک مکھن ہے، دونوں کام تو تقریباً ایک ہی ہوتا ہے نا، کولیسٹرول دونوں بڑھا دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رب تبارک تعالیٰ نے جو عطا کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں اور اس پر خوشی کا اظہار کریں. رب کریم تیرا اپنے اعمال دیکھ لیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں یہ دیا جائے، کھانے کو دیا جائے. کیا ہمارے اعمال، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہماری تخلیق کی، ہمیں پیدا کیا، اتنے مراحل سے گزار کر اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کیا ہم اس رب کے مطیع و فرما بردار ہیں؟ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا مجھے پینے کو پانی ملنا چاہیے، سانس لینے کو ہوا ملنی چاہیے، دیکھنے کو آنکھیں ملنی چاہیے، سننے کو کان ہونے چاہیے؟ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اس کا ریوارڈ دیکھیں تو پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، محض فضل ہے، محض رحمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ ہے وہ عطا فرمایا ہوا ہے. اور ہم پھر بھی زبان جو ہے وہ کھلتی گئی تو شکوے شکایت بھی کھلتی.
جی عظیم بھائی نے جو فقر و فاقے کی بات کی کہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں،
پراٹھا کو فقر و فاقہ سمجھا ہوا،
بس وہ ایک سوچ کی انحطاط ہے، اس کی کمی ہے. ورنہ بالفرض اگر ایسا معاملہ ہے بھی اور ہوتا بھی ہے، بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ اہل و عیال کی کثرت کی وجہ سے مال بظاہر قلت کا بندہ شکار ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، یہی عظیم بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. اب یہ بھی انداز تھا کہ اگر اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کھا رہی ہے، اپنا رزق کھا رہی ہے، تو اس پر بھی والد کو شکوا ہے اور اس کو فکر و فاقے سے شمار کر رہا ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال گھر والوں کے فکر و فاقے کی شکایت کی کہ مطلب اہل و عیال کافی ہیں اور پورا نہیں ہوتا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بزرگ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب تیرے گھر والے اہل و عیال جب فقر و فاقہ روٹی کا تیرے سے شکوا کریں، شکایت کریں، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر، کیونکہ تیری اس وقت کی جانے والی دعا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، جو تمام نعمتوں کے پہنچانے والا ہے، حقیقی منعم ہے، نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. دنیا میں بھی اگر کوئی نعمت دے رہا ہے تو وہ اسی کی جانب سے اسی کے خزانوں ہی کو تقسیم کر رہا ہے. تو فقر و فاقہ ہے یا کوئی بھی آزمائش اور مصیبت کا سامنا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں سے رجوع کیا جائے اور رب تبارک و تعالیٰ ہی سے فضل اور احسان کا سوال کیا جائے. خالق کو چھوڑ کر، منعم حقیقی کو چھوڑ کر محتاج بندوں کے سامنے اپنی محتاجی کا شکوہ رونا، اس کا کوئی فائدہ حاصل تو نہیں ہے. اسی طرح بظاہر جو مصیبتیں آتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ تو بڑی، میں تو مجھے تو کوئی خوشی ملی نہیں ہے، تو صدمے اور غم میرے لیے ہیں، معاذ اللہ، بسا اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے منہ سے کفریات بھی نکلتے ہیں شکوہ شکایت کے دوران. تو ایک بزرگ کا بڑا پیارا فرمان میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی مصیبت ملتی ہے تو غور کرے تو اس مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پوشیدہ ہے. کس طور پر؟ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں ایک اللہ کی نعمت ضرور ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس مصیبت سے بڑی اور سخت مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چاہے تو اس سے بڑی مصیبت کے ذریعے بھی ابتلا فرما سکتا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی مصیبت سے بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. تو اگر اس طرح بزرگان دین کے اقوال کو اور المدینۃ العلمیہ الحمدللہ تحریری حوالے سے اصلاحی موضوعات پر کئی کتب رسائل یہ مطبوع کرتی ہے، تو مکتبۃ المدینہ کی، جس طرح شہزاد بھائی نے فرمایا کہ مدنی چینل کے سلسلے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے، اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بھی ان معاشرے کے جو موضوعات ہوتے ہیں اور ایک گھر کا جو مسئلہ ہوتا ہے، گھریلو جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اسلامی موضوعات پر کتاب ہوتی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے، الشکر للہ، شکر کے فضائل، بڑی شاندار کتاب ہے. اگر اس کو ہم مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ شکوے شکایت جو ہے نا یہ دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے.
واہ سبحان اللہ. کچھ کالز اور میسیجز کو شامل کر لیتے ہیں، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. اس وجہ سے بیچارے پریشان ہوتے رہے ہوتے ہوں گے، ہماری کال شامل نہیں ہو رہی، ہمارا میسج شامل نہیں ہو رہا. اللہ اللہ اللہ، چلیں جی خوش ہو جائیں. جی
माशाल्लाह सलमान भाई आपका सिलसिला बहुत ही प्यारा है, खुले अक्सर ले अल्लाह कहते कहते उसमें मेरी एक उसमें मुझे एक नात सुनाए, अब तो बस एक ही धुन है सर।
ठीक है जी, ये है जी मोहम्मद नुमान भाई हैं, नुमान अशरफी भाई हैं, कह रहे हैं उनकी महागन दिल के गुंचे खिला दिए हैं, ये कलाम सुना दें। ठीक है जी, ये कह रहे हैं जी कि मेरे ख्याल में अगर घर अगर हर बंदा मदनी माहौल में ढल जाए तो खुश रहेंगे, और इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अकबर भाई हैं खुशाब से, सुभान अल्लाह, ये आपकी होमलैंड के करीब से मैसेज आ गया है, खुशाब, उसके बाद कायदाबाद और फिर आगे मियांवाली, सुभान अल्लाह। कायदाबाद भी आपका सेकंड घर है, सेकंड होम टाउन है। नवीद भाई हमारे उत्तम बली के दास नामी माशाल्लाह कायदाबाद में से मुलाकात भी हुई थी, जरवल पर था मैं, मजलिस राबता भी उलमा वल मशाइख के तहत गए थे हम, बहुत बड़ी दस्तगाह भी है वहां पर, उसकी भी ज्यारत के लिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहर आगे है जी, ये कह रहे हैं कि हमें कलाम सुना दें, हर सू है इजहार मदीने वाले का अतारी फैमिली नारोवाल से। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि जी खुले अंक से लैला कहते कहते हम देखते हैं ना सुना दे चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मुइनुद्दीन डूंगा बुंगा से मैसेज है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, का नाम सुना दें खाके मदीना। चलें ठीक है जी, अल्लाह जिदा खैर अता फरमाए, आज मुश्ताक की आवाज में कलाम सुना दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए मोहम्मद, ये कह रहे हैं जी मेरा नाम मोहम्मद हसन है और इन्हें कलाम सुनना है, मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती। ये कह रहे हैं जी ए खासान रसूल वक्त दुआ है, ये कलाम सुनना है। ठीक है जी, आगे आपके मैसेजेस भी हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, कलाम सुना दें, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद दुहा कर दे हुजूर, ताजु शरिया का बहुत प्यारा कलाम है, मरहबा आपका मैसेज करना। शहजाद भाई का मैसेज है मुल्तान शरीफ से। ठीक है जी, ये कह रहे हैं जी के ताजदार हरम हो निगाह करम, ये कलाम सुनना है, और मैसेज है जी ये कौन है, मुजीब भाई है शकरगढ़ से। ठीक है, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, हम रोज देखते हैं, माँ वाला कलाम सुनना है। ठीक है जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये है जी हुसैन अनवर भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, मुझे ये कलाम सुना दे, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। वाह सुभान अल्लाह, क्या मुबारक कलाम की फरमाइश की है आपने। ये है जी चक मुबारक SSG, अब इससे क्या मुराद है ये तो आप ही जानते हैं, ये SSG जिन्होंने लिखा है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे मैसेज है, ये कह रहे हैं नाशी सुना दें, आते भी मदीने की बातें भी मदीने की, दिनाला खुद से मैसेज है, ना सुना दें सच्ची बात सिखाते हैं, वाह सुभान अल्लाह क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की है आपने। ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, हमें ये ना सुना दें लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, ये उजैर भाई हैं, मरहबा आपका मैसेज करना। सैयद अहसन मुस्तफ़ा हैं लाहौर से, ना सुना दें अब तो बस एक ही दिन हो के मदीना देखूं, हमें ये कलाम सुना दें मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। शहजादा है मेरे लिस्नर तस्वीर अतार, हाजी अबू हिलाल, हाजी मोहम्मद बिलाल अतारी अलमदनी हाफिज़ल्लाह ताला ने ये कलाम पढ़ा है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है माशाल्लाह। ये है जी फरियाद अतारी हैं, ये कह रहे हैं कलाम सुना दें, खुशा वो दिन हरम पाक की फजाओं में था। काफी सारी फरमाइशें हैं, अजीम में शुरू करें, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसो दुहा कर दे, कर दे नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے فضا میں مختار کر گے جس کو جو چاہے عطا کر دے سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے
حضرت کے بھی قربان جائیں کیسے حضور کی شان اور حضور کے احسانات بیان کرتے ہیں سلم سلم کی دھار سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں سبحان اللہ اور آخر میں کیا پیارا شعر کہا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھدا رضا کا سناتے ہی ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ حضور کی محبت عطا فرمائے جی عظیم بھائی مزید
میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھل کے میں مدینے
کیا پیارا کلام پڑھا آپ نے عظیم بھائی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہجر و فراق مصطفیٰ، اس کے اندر بھی جو ایک لذت ہے اور جو کیفیت ہے نا، اے ہائے ہائے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نصیب کرے وہی جان سکتا ہے یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تو یہ کیفیت نصیب ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہے تو میں عرض کروں گا کہ دیر از یو آر مسنگ سم تھنگ، آپ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آپ مس کر رہے ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ کیسے لینی ہے، یہ کیسے حاصل کرنی ہے، ذریعہ میں عرض کیے دیتا ہوں، اپنا آپ لیں، شیخ طریقت امیر سنت کا دامن کرم تھامے، آپ کے ملفوظات سنیں، مدنی مذاکرے سنیں، انشاءاللہ یہ ہجر و فراق مصطفیٰ میں ایک جو کیفیت انسان کو ملتی ہے، ایک سوز و گداز جو ملتا ہے، اس کے اندر بھی جو فرحت ہے وہ الفاظ میں بیان میں کر ہی نہیں سکتا، نہ میرے پاس الفاظ ہیں اور نہ وہ الفاظ میں بیان ہو سکتی ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ فیل نہیں ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی چیز نہیں ہے، جس کی تگدو کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور فکر مند بھی رہنا چاہیے۔ بہرحال تصویر اتار حضرت مولانا حاجی ابو ہلال محمد بلال اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا کلام ہے، آپ کی فرمائش بھی دی، آئیے شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمیں یہ بات کہتے ہوئے ہم سنائی دیتے ہیں, ہمیں پریشانی ہے, پرابلم ہے, کاش کہ یہ پریشانی, یہ ہمارا رونا دھونا, یہ یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ کے لیے ہوتا,
رخ تبدیل ہو,
رخ تبدیل ہو. کیسے رخ تبدیل ہو گئے اور کیا رخ ہونا چاہیے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں بھی خوش رہیں اور آج ابھی ہم کہہ رہے ہیں اس پریشانی کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیں.
انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں,
صحیح,
یہ تو خوشی ہے یا پھر غمی ہے.
ٹھیک,
ایک نارمل حالت بھی ہوتی ہے برساؤ کا. اچھا, یہ جو غمی ہے نا, اسی پر بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا, بہت بڑی نعمت ہے.
اللہ اکبر
بھائی, کیسے نعمت ہے. ایک تو شکر کا انداز راشد بھائی نے بیان فرمایا, ایک اور چیز بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا, تو وہ امام صاحب کے پاس جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, اور جا کر کیا کرتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, یا اللہ میرے لیے یہ کر دے, آسانی کر دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سبب بن گیا ہے اس بندے کو رب سے ملانے کا.
جی,
رب سے ملانے کا یہ سبب بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پریشانی کو عام پریشانی ہے, بہت بڑی ایک اس کے لیے نعمت ہے, اس معنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بساؤ کا جو پریشانی آتی ہے, اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ رب کی طرف لگ جائے. یہ رب کی نعمت ہوتی ہے.
واہ,
اور کہتے ہیں وہ, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. یہ جو دل کا ٹوٹنا ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جیسے یہ ادھر سے دل ٹوٹتا ہے نا, تو رب کی بارگاہ کے اندر اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے.
صحیح.
اور پھر آپ سلمان بھی کبھی غور کریں, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے نا, یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں گے, کتنی توجہ ہوتی ہے.
صحیح.
توجہ ہوتی ہے باقاعدہ, کہ یار میرے پروردگار کی بارگاہ. اور دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو دیگر کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے ٹوٹا ہوا, ان کی طرف سے, اور رب کی
ذات سے امید.
تو یہ دیکھیں, ایک درد جو ہے نا, یہ تکلیف, یہ مصیبت, یہ اس کے لیے سبب بن گیا ہے. کس چیز کا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا.
صحیح.
تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا.
کیا بات, بڑی بڑی پیاری بات کہی. اور پھر دوسری, اس کا ایک اور پہلو حضور یہ بھی ہے, ہماری جو آپ نے بات کہی اس کا, کہ اگر یہ پریشانی نہ ہوتی تو مجھے جو ہے وہ خوشحالی کا پتا کیسے پتا چلتا؟ اگر یہ دکھ نہ ہوتا تو سکھ کا اندازہ جو ہے وہ کیسے ہوتا؟
رات نہ ہوتی تو دن کا کیا اہمیت کا پتا
چلتا؟ واہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, یہ وہ بات تھی کہ اس پریشانی کو ڈائیورٹ کر دیں. کہاں ڈائیورٹ کریں گے؟
ہاں ڈائیورٹ, بالکل, یہ بہت اچھی بات. یہی اسی چیز کو لے لیں, مثلا میرے دل ٹوٹا ہے, میری تکلیف ہے, میرے آنسو بہ رہے ہیں, مجھے پریشانی ہے, تو اب آپ کی یہ پریشانی رب تعالیٰ کی طرف, کہ میں اپنا دل, یہ دیکھو یہ لوگ ہیں نا, ایک حیثیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں نا, تو میرے پروردگار جل مجد ہوں, مجھے اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے کہ جہاں سے تکلیفیں نہیں, یہاں سے آسانیاں ملتی ہیں.
حسن اللہ خان کا بڑا پیارا شعر ہے, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب. دوا بھی مانگ رہے ہیں اور درد بھی مانگ رہے ہیں.
اللہ,
یہی فرق ہے جو بیان کر رہے ہیں.
میرے دل کو درد الفت,
وہ
سکون دے
الہی. اللہ اللہ اللہ,
میرے دل کو درد الفت, یعنی درد الفت سکون دے, ایسا سکون دے وہ الہی کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار.
اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ.
بندہ کہتا ہے نا, میری بے قراری دور ہو جائے, میری یہ تکلیف ہے دور ہو جائے, میرا یہ ہو جائے, تو اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا جاتی, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. بولے یار یہ درد ختم ہو جائے, تکلیف ختم ہو جائے. نہیں نہیں, تو کاش کہ یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ ٹوٹا ہوا دل, یہ کاش اللہ کے لیے ہو جائے, اس کے حبیب کے لیے ہو جائے.
ہائے ہائے, واہ سبحان اللہ. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہمیں فکر اس بات کی ہوتی کہ ابھی تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک گھر کی, مکہ پاک کی زیارت نہیں کی. ہمیں اس بات کا خوف ہوتا, ہمیں اس بات کا ہم لاحق ہوتا کہ میں نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کی زیارت نہیں کی. یہ میں سوچ رہا ہوتا, اور یہ اس چیز سے میں اپنے آپ کو, جان کو گھلا رہا ہوتا کہ ابھی تک جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میں امتی ہوں, جن کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, ان کی زیارت سے فیض یاب اور مشرف نہیں ہوا, یہ سوچ رہا ہوتا تو پھر کچھ اور بات ہوتی. اور جس الفت کی, جس محبت کی یہاں بات ہوئی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں کوئی اس کو دوسری طرف نہ لے جائے, یہ دنیا کی محبت کی بات نہیں ہے, یہ حقیقی محبت کی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو ہوتی ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے, پھر دنیا کی محبت
حاجی اظہر رکن شورا حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کی محبت یہ روگ لگاتی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی محبت روگ مٹاتی ہے۔ اب ہم غور کر لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو یہ غم دکھ پریشانی اس کو دنیاوی معاملات سے ہٹا کر تھوڑا اس طرف لے کر آئیں کہ ہم مکہ پاک سے دور ہیں، مدینہ طیبہ سے جو ہے وہ دوری ہے، حضور کا ہجر و فراق ہے، ابھی تک جو ہے وہ وصال نصیب نہیں ہے، یہ چیزیں بنا سوچ کر اپنی جان گھلائے تو ایک لطف بھی پائے، ایک لذت بھی پائے، اور دنیا کے غموں سے، دنیا کی پریشانیوں سے گویا کے ورا بھی ہو جائے، ان سے چھٹکارا بھی پا جائے۔
یہ گیا فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، یہ گیا
غم ہے مکان کا، ہمیں غم ہے رقم کا، ہمیں غم ہے نوکری کا، ہمیں غم ہے بچوں کا، ہمیں غم ہے مستقبل کا، ہمیں غم ہے کپڑوں کا، ہمیں غم ہے گاڑی کا، ہمیں غم ہے کھانے کا، ہمیں غم ہے پینے کا، ہمیں غم ہے لنگ سٹینڈرڈ کا، ہمیں غم ہے اپنے معاشرے کے اندر سٹیٹس نہ ہونے کا۔ یعنی جو بھی غم دکھ کو لے کر آئیں اس کو جو ہے وہ روٹ کاز میں آئیں تو وہ دنیا کا ہی معاملہ نظر آئے گا۔ اور یہاں کیا توجہ دلائی جا رہی ہے؟
فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، غم ہجر گئے ستاتا، غم ہجر گئے ستاتا،
دونوں قسم کے غم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، مثلا مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، نہیں ملی، غم۔ جس چیز کا یہ غم ہمیں لگ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو رہے ہیں، خوشی ہم سے دور ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ اگر مل بھی جائے نا تو پھر بھی یہ ہمارے غم کو بڑھائے گی، کم نہیں کرے گی۔
اوہو،
کیسے؟ مثلا آج میں نے گاڑی کی خواہش کی ہے تو گاڑی مل گئی، ہوں یار اس سے اچھا ماڈل آنا چاہیے،
واہ
اچھا وہ مل گئی، اس سے اچھی ایک چیز مل جائے، اب ہماری خواہشات جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی،
اللہ
اور
اللہ
وہی دکھ تکلیف وہ ہماری گویا کہ پہلے کم تھی اب بڑھتی جائے گی۔ ایک شخص کا کاروبار ہے، اب اس کا کاروبار ہے ہی 5-7 لاکھ روپے کا، اب اس کو اگر کوئی نقصان آئے گا نا تو وہ کتنا، 50,000 کا 1 لاکھ روپے، اتنا آئے گا نقصان۔ ایک بندہ ایسا جس کا کاروبار ہی بڑا ہے، وہ کروڑوں کا کاروبار ہے، تو اب اس کا نقصان بھی کروڑوں میں ہوگا، اب اس اعتبار سے اس کی تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی۔
صحیح، واہ۔
اب وہ غم ایسا ہے کہ جو غم بڑھاتا ہے، اور یہ غم ایسا ہے کہ جو غم مٹاتا ہے۔
اللہ 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 اللہ، واہ۔
غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رولاتا، تو کچھ
درد کے اندر تکلیف ہوتی ہے, اس درد میں سکون ہوتا ہے.
کیا کیا پیاری بات.
ایک بندہ جب عشق رسول میں رو رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, رو رہا ہوگا, مجھے بتائیے اندر اس کا سکون ہوگا کہ اگرچہ وہ بے قراری ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا یہ مشتاق ہے, کاش وہ مجھے ملے. اور یہ ایک ایسا ہے کہ یہ اکیلے میں بھی بیٹھا گیا نا تو گویا کہ ایک پوری انجمن سجا کے بیٹھا.
اللہ 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 اللہ
ہے نا, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, اس محفل کا انداز یہ الگ ہے.
دل میں ہو یاد تیری
ریلٹی پر غور کر رہا ہوں. دل میں ہو یاد تیری, کریم محبوب کی یاد, ان کے احسانات, ان کا حسن و جمال, یہ روایتیں انسان کے ذہن میں ہو. گوشائے تنہائی ہو, کسی بند کمرے میں اکیلا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور خلوت ہے, اور پھر کیا انجمن آرائی ہوگی. اللہ اللہ اللہ.
دل میں ہو
بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیے ایک طرف خلوت ہے, دوسری طرف انجمن ہے.
اللہ 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 اللہ.
محفل ہے جہاں پہ بہت ساری سب کچھ ہے. یہ الٹ, بالکل الٹ نام کہ خلوت میں کیسے ہو انجمن آرائی.
باپ
فرماتے ہیں نہیں, ایسا ممکن ہے کہ وہ انجمن آرائی بھی ہو سکتی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, باتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت, یہ جو الفت, یہ کیا کر دیتی ہے؟ یہ ایسا کر دیتی ہے کہ یہ اس غم روزگار کو دور کر دیتی ہے. اعلی حضرت وہ تمنا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کانٹا بھی ہو نکلے اور خبر بھی نہ
ہو.
یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب کر سکتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اسی طرح اعلی حضرت, پھر ان کے بھائی اور پھر ان کے صاحبزادے اور پنجابی شاعر ہیں زہری قصوری صاحب, وہ یہ فرماتے ہیں,
دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے, دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے, جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے, جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے.
یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں میرے مدنی چینل کے ناظرین, وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. آپ کے کافی سارے میسیجز ہیں, کالز ہیں, ہماری بھی بہت ساری باتیں ہیں, میسیجز ہیں, ان میں ہاتھ بھی لوگ جو ہے وہ بھیجتے ہیں, ایسے وہ بنا کے نشان سا ہوتا ہے. تو بہرحال چلیں جی, بہت شکریہ آپ سب کا, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت کا دامن جو ہے یہ تنگ ہے, تو بہرحال آخری مدنی پھول عطا فرمائے, حضرت پھر صلوات و سلام اور دعا پر سلسلہ ختم کرتے ہیں.
تو یہی عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیں, اور جو بھی انسان ہے, دیکھیں زندگی ہے, زندگی میں کیا چیز نہیں ہوتی, ہر قسم کے معاملات آتے رہتے ہیں,
تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی خوشیاں عطا فرمائی ہیں تو خوشیاں جس طرح آتی ہیں تو اسی طرح غم بھی آتے ہیں, تو غم آئیں تو ان کو خوشی کے ساتھ, ہنسی کے ساتھ, اور ان کو فیس کیجئے, ان کو اپنے آپ کو برداشت کیجئے, صبر کیجئے, اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ انشاءاللہ رب نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو سکون ملے گا.
جی حضرت, سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے پر مصیبت اسی لیے نازل ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو اور اس سے دعا اور استغفار کرے اور مناجات کرے. اور یہ جو مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, جسے ہم خوشی یا خوشحالی یا نعمت کے منافی سمجھتے ہیں, در حقیقت یہ بڑی نعمت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بندے کی آزمائش کی جاتی ہے. آخر میں ترمذی شریف کے حدیث پاک ذکر کروں گا, بڑے پیارے الفاظ ہیں اور دل کو ڈھارس دیتے ہیں اور تسکین ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان عزم الجزائی ما عزم البلا, جتنی مصیبت زیادہ اتنا اجر زیادہ.
اللہ,
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں, ان اللہ اذا احب قومن, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے, لوگوں سے محبت فرماتا ہے, ابتلاہم, تو انہیں مبتلا مصیبت فرماتا ہے, ان پر آزمائش آتی ہے. اب آزمائش آنے کے بعد فمن رضیا, جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر, اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقدیر پر راضی رہا, فلاح الرضا, تو اس کے لیے رضا مندی ہے. ومن سخیتا, اور جو ناراض ہوا, ناخوش ہوا, گلے شکوے کیے, فلا سخت, تو اس کے لیے ناخوشی ہے.
اللہ اللہ رحمت فرمائے. مصائب و علام کے آنے پر صبر بھی کریں اور یاد رکھیں یہ وقت گزر جائے گا. دکھ کے موقع پر جب آپ یہ سوچیں گے تو خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام,
الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں ایک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار سچا عاشق رسول بنا. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. رب کریم یا ارحم الراحمین حضور کی شفاعت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما, پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما. رب کریم ہماری پریشانیاں دور فرما, مصیبتیں دور فرما, دکھ سکھوں میں تبدیل فرما, پریشانیاں عافیت اور خوشحالیوں میں تبدیل فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مدن کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, دعاؤں کے لیے میسج کرنے والے ہیں, یا اللہ سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما, تمام دعاؤں کو اپنی عالی بارگاہ میں سجا فرما.
صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صبح میری رحمتوں سے بھری, صبح میری رحمتوں سے